بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری نجوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 568، سورہ نساء آیت نمبر 53, 54, 55, 56.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. أم لهم نصيب من الملك، کیا ان کو کچھ حصہ سلطنت کا ملا ہے؟ وہی یہودیوں کے متعلق باتیں چل رہی ہیں جو اس قدر دشمنی پر اتر آئے ہیں ایمان والوں کی. اتنی دشمنی کرنے کی وجہ کیا ان کو خود بادشاہت حاصل ہے؟ جیسے بڑا بادشاہ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، ایک پاور اس کے پاس حاصل ہے. اس قوت کی بنیاد پر وہ کسی کے ساتھ جلتا ہے، حسد کرتا ہے، بات ایک عقل کو آتی ہے. ان کو کون سی سلطنت حاصل ہے کہ جس پر یہ ایمان والوں کے ساتھ حسد کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا سوال یہودیوں کے متعلق. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کو کچھ حصہ حاصل ہے سلطنت کا؟ فیضن، اگر ایسا ہوتا، یعنی ان کو سلطنت اگر حاصل ہوتی، حکومت اگر ان کے ہاتھ میں رہتی، لا یؤتون الناس نقیرا، تل کے برابر بھی کوئی چیز لوگوں کو نہ دیتے. ایک تل معمولی چیز، یہ بھی چیز وہ کسی کو نہیں دیتے، اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں. ام یحسدون الناس، کیا ان کو لوگوں پر حسد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سب اندر کی خباثت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ان کی کنجوسیت، ان کا جلن اور ان کے حسد کا تذکرہ. ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ علاما آتاہم اللہ من فضل، اس بنیاد پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو کچھ عطا فرمایا ہے، اپنا فضل، اپنا کرم، کچھ نعمت، کچھ مال، کچھ دولت، کچھ صلاحیتیں ان کو عطا کی ہیں، تو اس پر لوگوں کے ساتھ ان کو حسد ہو گیا کہ عرب والوں کو اتنا فضل اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، اس پر ان کے ساتھ حسد ہو رہا ہے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کیوں ہیں؟ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہیتا پیغمبر کیوں آیا؟ سید الاولین اور آخرین، اولین کا بھی اور آخرین کا، سب کا سردار پیغمبر، وہ مکے میں کیوں آیا؟ یہ اس پر ان کو حسد ہو رہا ہے. لوگوں سے حسد اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے انعام عطا فرمایا. فقد آتینا، اب واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا تم حسد کرو نہ کرو، تمہاری مرضی، لیکن سن لو. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، بے شک ہم نے عطا کر رکھی ہے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت. ابراہیمی کے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو ابراہیم کے خاندان کو ہم نے کتاب بھی عطا کی اور حکمت سے بھی نوازا ہے. حکمت کہتے ہیں نبوت کو. وآتیناہم ملکا عظیما، اور زبردست سلطنت بھی ان کو عطا کی ہے، بادشاہت بھی ہم نے ان کو عطا کی ہے. تم ہزار جلو، ہزار حسد کرو، لیکن چیز ان کو مل چکی ہے، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ اللہ کی طرف سے صاف صاف باتیں کہی جا رہی ہیں. یہودیوں کو جلن ایک ہی بات کی تھی، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ سرداری اور لیڈرشپ یہ ہمارا حصہ ہے، بادشاہت اور سلطنت اس کے مالک ہم ہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی تھی. یہ بنی اسرائیلی کے خاندان کے لوگ ہیں، یہودی پیغمبروں کی اولاد ہیں، دوسرے نہیں ہیں، لیکن ایسے نکلے کہ پوچھئے نہیں. سب سے زیادہ خبیث اور پلید قوم اگر دنیا میں ہے تو یہی قوم. تو ان کو یہی حسد شروع ہوا کہ یہ سرداری ہمارے ہاتھ سے چل کر خاندان اسماعیلی میں کیوں چلی گئی. یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے دماغ میں یہی تھا کہ جتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے پیدا ہوئے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نامور فرزند پیدا ہوئے، اور بھی بہت سے فرزند تھے، لیکن دو فرزند بڑے نامور پیدا ہوئے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے سینکڑوں نہیں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے ان کے خاندان میں، ہزاروں، اور یہی بنی اسرائیل کے پیغمبر کہلاتے ہیں، یہودیوں کے سلسلے سے چلے ہیں. اور اسماعیل کے خاندان سے کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا، آخر میں جا کر سردار دو عالم پیدا ہوئے جو سب کے اوپر بھاری ہوئے. پیدا نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوا، لیکن پیدا ہوا تو زبردست پیدا ہوا، سو سنار کی ایک لوہار کی، ایسا زبردست پیغمبر پیدا ہوا. ان کے ذہنوں میں بات یہی بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو جلیل القدر پیغمبر، سردار پیغمبر آنے والا ہے سب سے آخر میں، وہ ہمارے ہی خاندان، خاندانی اسحاق میں پیدا ہوگا. لیکن جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اسماعیل کے خاندان سے یہ پیغمبر پیدا ہوا، وہیں سے ان کو حسد شروع ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ سرداری ہمارا حصہ ہے، پیغمبری کا عہدہ ہمارے ہی خاندان کے لیے رکھا ہوا ہے، کسی اور کے لیے یہ چیز زیبا نہیں اور کسی کا حق نہیں. اللہ نے ان کی وہ سوچ موڑ دی، بند کر دی، ختم کر دی، اور ادھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بس یہیں سے یہ حسد شروع ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کے خاندان والوں کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور بڑی بڑی سلطنتیں بھی دی ہیں. ابراہیم کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں. تو دونوں ان فرزندوں کے اولاد میں کتاب بھی ملی ہے، حکمت بھی ملی ہے، نبوت بھی ملی ہے، بڑی بڑی سلطنتیں بھی ملی. تو یہ ہمارا حصہ ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم کرتے ہیں. تم کو پوچھنے کا کیا حق ہے؟ تم کو حسد کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ ہے تعالیٰ کا ان سے سوال. اور یاد رکھیے کہ حسد یہ انسان کو جلا بلا کر خاکستر کر کے رکھ دیتا ہے. چیز حاصل نہیں ہوتی حسد سے، لیکن خود تباہ ہوتا ہے. حسد کے معنی ہے زوال نعمت کی تمنا کرنا. جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کسی کو، اس نعمت کے برباد ہونے اور زائل ہونے کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد. آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اب ہم کو حسد پیدا ہو گیا خدا نخواستہ کہ آپ کی نعمت چلی جائے، ختم ہو جائے، بھلے مجھے ملے مجھے نہ ملے، اس سے محض نہیں، آپ سے وہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. اور اگر یہ کوئی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ جو نعمت آپ نے فلاں بندے کو دی ہے وہ نعمت اس کو برقرار رہے، مجھے بھی عطا فرما، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ رشک ہے. کسی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے خود اپنے کے لیے بھی تمنا کرنا، یہ نہیں کہ دوسرے کی وہ نعمت چھن جائے، یہ تمنا نہیں کرنا ہے، وہ تو اس کی برقرار رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کرے، لیکن یہ کہ مجھے بھی عطا فرمائے، اس کو کہتے ہیں رشک، یہ جائز ہے، رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں، حسد حرام ہے. چنانچہ اس حسد کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ میں لکڑی ڈال دیجئے، 5 منٹ کے اندر اس لکڑی کو آگ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، بزم کر دیتی ہے. بس اسی طریقے سے کسی کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تو یوں سمجھ لیجیے آپ کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ساری اچھائی آپ کی ختم ہو گئی، تو تباہ خود بہ ہوا، نیکیاں برباد ہوئی، ذہن بالکل معاف ہو گیا، ذہنی سکون ختم، جب دیکھو تو وہی سوچ وہی سوچ، کھانے پر اثر پڑ رہا ہے، نیند نہیں لگ رہی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، اور پھر ظاہری بدن کی تباہی کے ساتھ ساتھ اندرون میں روحانی بیماری ایسی تباہ ہو لگ جائے گی کہ نیکیاں سب کی سب غارت. تو کیا حاصل ہوا؟ نہ اس کی نعمت گئی، نہ کچھ اس کے اندر بگاڑ آیا، اس کی صحت بگڑی، اس کی نیکیاں بدلی، ختم ہو گئی. یہ ہے ثمرا اور پھل حسد کا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا دب الیکم، تمہارے اندر بتدریج آہستہ آہستہ پرانے امتیوں کی، پرانے لوگوں کی بیماریاں سرایت کر گئیں، البغضاء والحسد، اور دو چیزیں فرمائی، پرانے لوگوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی بتدریج آہستہ آہستہ سرایت کر گئیں، اور ایک اس میں سے فرمایا البغضاء بغض کینہ، اور دوسرے فرمایا حسد، اور یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں انسان خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، دو نعمتیں اگر تم کسی کے اندر دیکھو تو رش کرو. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ اس کو صبح شام پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو اس پر تم رش کرو کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے کام لے رہا ہے، کتاب اللہ کو وہ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور اس پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ دولت عطا فرمائے، میرے بچوں کو بھی یہ دولت عطا فرمائے. اس پر رش کرنے کو کہا گیا، حسد نہیں، رش کہ اس کی نعمت اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے. اور دوسرے وہ مال اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے اور صبح شام دن اور رات اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس آدمی پر بھی رش کرنے کو کہا گیا کہ مال ایک نعمت ہے اللہ کی، اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، صبح شام خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی قابل رشک ہے. آپ اس کو دیکھ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسی دولت عطا فرما اور میں بھی ایسی تیرے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کروں، اس کی نعمت کو کچھ نہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اس کو، اس کو کہتے ہیں رشک. تو یہ یہودیوں کی خوبی اور برائی اور کبھی حرکت ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کسی کی بڑائی کو دیکھ کر جلتے ہیں، اور یہی جلن تھی جو ان کو اس سے روکی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے باز رکھی، اور اسلام لانے سے وہ لوگ کترا گئے، بہت کم لوگ اسلام لائے ان میں سے، یہودیوں میں سے. صاف قرآن مجید نے کہا چند ہی لوگ ایمان لے آئے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیے اس میں بھی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ تو ان میں سے ایمان لے آئے اور کچھ نے اپنے آپ کو ان سے ہٹا دیا، کچھ ہٹ گئے، حضور کی بات پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کافی ہے جو جلا کر خاکستر کرنے والی، سعیر کہتے ہیں جلا کر، جلا بجا دینے والی، یہ جہنم ان کے لیے کافی ہے جو جلا کر خاکستر کر دے، خاکستر ہی نہیں تباہی نہیں کرے گی، جلاتے ہی رہے گی، جلاتے ہی رہے گی. جس کی تفسیر قرآن نے خود کہا کہ جو کفر کرنے والے ہیں جہنم ان کے اوپر ایسی مسلط ہوگی کہ کھال جلے گی پھر دوسری کھال آئے گی، پھر کھال جلے گی پھر کھال آتی رہے گی، ایسے ہی عذاب سہتے رہیں گے سہتے رہیں گے لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. یہ جہنم اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو کفر کرتے ہیں یا جو یہودی اپنی ضد پر اٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اور ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے.